الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم یہ میں اوپر بیٹھا ہوں آپ یہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو پکی اور سچی توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا پکی اور سچی توبہ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اگر تم ایسا کر لو گے عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ پکی اور سچی ہو تو سچی اور پکی توبہ کی شرائط کیا ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیہ جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے اس گناہ سے الگ ہو آدمی فوری طور پر اس گناہ سے الگ ہو اس گناہ میں رہتے ہوئے ملوث رہتے ہوئے توبہ کرنا معتبر نہیں اور نمبر دو وَأَن يَنْدَمَ عَلَيْهَا اس گناہ پر نادم بھی ہو ندامت ہو اس کو کہ میں نے غلط کام کیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ندامت بھی ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ عزم کرے آئندہ کے لیے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا وَأَن يَعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا أَلَّا يَعُودَ إِلَى مِثْلِهَا أَبَدًا عزم جازم کرے یعنی پکا ارادہ کرے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا اس کا ارتکاب نہیں کروں گا یہ تین شرائط ہیں ان کے ساتھ توبہ قبول ہوتی ہے ورنہ توبہ معتبر نہیں ہے اور توبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اس کو توبہ کہا جاتا ہے اسی لیے توبہ کی تین قسمیں ہیں یہ تو توبہ کی شرائط ہیں توبہ کی قسمیں تین ہیں مرتبوں کے اعتبار سے لوگوں کے اعتبار سے نمبر ایک توبۃ العوام ہے عوام کی توبہ عام لوگوں کی توبہ کیا ہوتی ہے الرجوع من المعصیۃ الی الطاعۃ رجوع کرنا لوٹنا اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹ آنا اس کو کہا جاتا ہے عوام کی توبہ یہ عام لوگوں کی توبہ ہوتی ہے اور خاص لوگوں کی توبہ وہ فرمایا کہ الرجوع من الغفلۃ الی الذکر ذکر میں ناغہ ہو گئی تلاوت کی ناغہ ہو گئی تسبیحات کی ناغہ ہو گئی مسنون دعائیں چھوٹ گئیں اس سے توبہ کر کے پھر ذکر کی طرف آ گئے آئندہ کے لیے عزم کر لیا کہ آئندہ نہیں چھوڑیں گے اور تیسری چیز ہے توبۃ اخص الخواص اخص الخواص کی توبہ، خاص خاص لوگوں کی توبہ، وہ ہے توبۃ الرجوع من الغیبۃ الی الحضور، غیبت سے حضور کی طرف اللہ تعالی کی، اللہ کا دھیان تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے دل سے، اس سے بھی توبہ کرتے ہیں اخص الخواص، خاص میں خاص خاص الخاص لوگ، وہ اس سے بھی توبہ کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جو اللہ کا دھیان ہر لمحے حاصل تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے دل سے ہٹ گیا، اس سے ان کو، وہ اس سے بھی توبہ کرتے ہیں. یہ درجوں کے اعتبار سے توبہ ہوتی ہے، جس درجے کا آدمی ہو اس درجے کی توبہ ہوتی ہے. تو اس کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، سچی جو توبہ ہوتی ہے پکی اور سچی توبہ، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، بس اتنا کافی ہے. یا یوں کہہ لیں کہ توبہ کو توڑنے کا ارادہ نہ ہو، کہ آئندہ توبہ توڑوں گا نہیں، بس اس کا ارادہ ہو، اتنا کافی ہے. پھر ٹوٹ جائے توڑنے کا ارادہ نہ ہو، اور ٹوٹ جائے وہ الگ بات ہے، پھر توبہ کر لے. توبہ کرنے کے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، بس توبہ کی قبولیت کے لیے اتنا بھی کافی ہے. تو یہ توبہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جو گواہ ہے نا، جو گواہ، چار قسم کے گواہ قائم ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہی چار قسم کے گواہ ہمارے اوپر قائم ہو جاتے ہیں. نمبر ایک تو وہ اعضا ہمارے جنہوں نے یہ گناہ کیا، جسم کے اعضا جنہوں نے یہ گناہ کیا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ گواہ قائم ہو جاتے ہیں، یہ جسم کے اعضا گواہی دیں گے قیامت کے دن. پہلا گواہ تو یہ ہے. دوسرا وہ زمین کا ٹکڑا جس پر گناہ کیا گیا، یہ گواہ ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، زمین گواہی دے گی کہ میرے اوپر یہ گناہ کیے گئے. اور تیسرے یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ فوراً لکھ لیتے ہیں یہ گناہ کیا گیا. اور چوتھے جس چیز پر لکھا گیا، یعنی وہ نامہ اعمال، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، یہ چوتھا گواہ ہے نامہ اعمال. یہ چار گواہ گناہ کرتے ہی ہمارے اوپر قائم ہو جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے محافظ فرشتوں کو، کرامن کاتبین کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں. وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اعضاء اور جوارح کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، اور زمین کے ٹکڑوں کو بھی جس زمین کے حصے پر گناہ کیا گیا تھا اس سے گناہ بھلا دیتے ہیں. تو گویا کوئی گواہ قائم نہیں رہتا، حتی یلق اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ایسے حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوتا اللہ کے ہاں. یہ توبہ کے عمل سے یہ برکات حاصل ہوتی ہیں، یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے اس کی مثال دے کر فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں ہے, ریگستان سے گزر رہا ہے اور وہ ایک جگہ سارا اونٹ پر اس کا سامان وغیرہ موجود ہے, اونٹ کو باندھا اور سو گیا. جب آنکھ کھلی تو اونٹ غائب, نیند سے سو کر اٹھا اونٹ غائب تھا, سامان بھی سارا اس پر, کھانا پینا بھی اسی پر. رویا دھویا پھر سو گیا, روتے روتے پھر نیند آ گئی کہ اب تو موت ہے سامنے, اب کیا کیا جا سکتا ہے. پھر آنکھ کھلی تو وہ اونٹ سامنے, اونٹ موجود اور سارا سامان بھی موجود, اونٹ بھی موجود جو پہلے غائب ہو گیا تھا اب آ گیا, نظر آ گیا اس کو, موجود ہے سامنے موجود ہے. تو اس نے خوشی میں یہ کہا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک, خوشی میں آ کر یہ کہا کہ اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں. یعنی وہ یوں کہنا چاہتا تھا, حضور نے فرمایا یوں کہنا یوں چاہتا تھا, اللہم انت ربی وانا عبدک, آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں. یہ بجائے اس کے الٹا نکل گیا کہ آپ میرے بندے ہیں میں آپ کا رب ہوں, خوشی کی وجہ سے. تو فرمایا جتنی خوشی ہوئی اور اس خوشی کی وجہ سے اس کو اس کی زبان کے الٹے الفاظ نکلے, فرمایا اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے, اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے, 99 قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ بھائی مجھے کچھ توبہ کرنی چاہیے. اب وہ چلا توبہ کرنے کے لیے, توبہ کے ارادے سے کسی عابد کے پاس گیا کہ میں 99 قتل کیے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. اس نے کہا 99 قتل کرنے کے بعد تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, قتل کرنے کی عادت تھی قتل کر دیا اس کو بھی, 100 قتل ہو گئے, 100 قتل. اور پھر کسی عالم کے پاس گیا, اہل علم کے پاس گیا, اس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. اس نے کہا بالکل ہو سکتی ہے, لیکن یہاں نہیں جہاں تم رہتے ہو, یہ تو سب گناہگار بدماش لوگ رہتے ہیں یہاں, تو وہ فلاں نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں جاؤ. اور وہ چلا توبہ کرنے کے ارادے سے چلا, راستے میں اس کی موت کے آثار ظاہر ہوئے. بھائی یہ نماز یہاں پڑھتے ہو, یہ تو بہت غلط بات ہے, نماز یہاں پڑھ رہے ہو, طویل نماز پڑھ رہے ہو, یہ بہت جائز بھی نہیں ہے, یہ دین کے کام میں خلل واقع ہوتا ہے. اور بھائی اس طرح یہ جو باتیں کر رہے ہیں سامنے بیٹھ کے, باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے, بیان ہو رہا ہو تو سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرنی چاہیے, باتیں کرنی ہو کسی اور کونے میں جا کے کر لیں, سامنے بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے, خلاف ادب ہے. کوئی بیان کر رہا ہو اس کے سامنے بیٹھ کے باتیں کی جائیں, مشورے کیے جائیں, حلقے لگائے جائیں, یہ تمام چیزیں خلاف ادب ہیں. یہ برابر میں مسجد موجود ہے وہاں جا کے باتیں کی جائیں, حلقہ لگانا وہاں جا کے لگا لیا جائے. اب یہ مقابلے کی صورت ہوتی ہے, اس سے بچنا چاہیے. نماز کی نیت باندھ لی, طویل نماز کی نیت باندھ لی, بیان کا وقت ہے اور سب کو پتہ ہے یار اتوار کے دن مغزور کے بعد ایسا ہوتا ہے, عمل ہوتا ہے ایسا, تو پھر بھی ایسا کرتے ہیں لوگ, تو یہ تمام چیزیں غلط ہیں. اور ان کی آپ یہ کہیں اور جا کے کر لیں, برابر میں ہی تو اتنی جگہ موجود ہے وہاں جا کے کر لیں. ہم کوئی مجبور تھوڑی کرتے ہیں کہ آپ بیان میں ہی بیٹھے, ہم نہ یہاں اعلان بھی نہیں کرواتے کہ بھائی چلو یہ اعلان بھی نہ کروایا جائے, جو بیٹھتے ہیں بیٹھے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے ان آداب کا خیال ضروری ہے, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی آدمی کی کسی شخص کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تمام اس طرح عمل کرنا, سامنے بیٹھ کے مشورے کرنا, باتیں کرنا بیٹھ کے بیان کرنے والے کے سامنے, یا حلقے لگانا, یہ سب دل آزاری کی بات ہے. یا طویل نمازیں پڑھنا, لوگوں نے دین سیکھا ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں بھائی ہم نے داڑھی رکھ لی, ٹوپی پہن لی, یہی دین ہے, بہت سمجھ لیا, بہت بڑے آدمی ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے, بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو بخاری شریف میں یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ چلا توبہ کے ارادے سے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ جس بستی میں وہ رہتا تھا اس کا نام کفارہ تھا, اور جہاں اس نیک آدمی نے اس عالم نے پتہ بتایا تھا اس بستی کا نام, وہ جہاں اس کو جانا تھا اس کی نیک لوگوں کی بستی کی طرف, اس کا نام نصارہ تھا. اب یہ چلا اس, لیکن اللہ کی مرضی موت کے آثار ظاہر ہو گئے, مرنے کے قریب ہو گیا اور زمین پر گرا. لیکن زمین پر گرتے گرتے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فنا بقدره نحوها, اس نے اپنے سینے کو گھسیٹا ہے اس کا, کیونکہ وہ زمین پر گر چکا تھا تو سینے کو گھسیٹا, زور لگا کے, طاقت لگا کے اس بستی کی طرف جہاں وہ سفر کر رہا تھا, نیک لوگوں کی بستی کی طرف. بس اس کے بعد اس کی روح نکل گئی, انتقال ہو گیا. تو وہ جو جہنم کے فرشتے بھی آ گئے لے جانے کے لیے کہ بھائی یہ تو اس نے ابھی توبہ نہیں کی لہذا اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا. جنت کے فرشتے بھی آ گئے کہ یہ توبہ کے ارادے سے چل چکا تھا لہذا یہ جنتی آدمی ہے. اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس فیصلہ پہنچا کہ اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروایا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہاں ناپ لے لو, دونوں بستیوں کا فاصلہ طے کرو, ناپ لو, اگر اس نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے, کم فاصلہ باقی ہے, نیک لوگوں کی طرف زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے تو بے شک جنت والے فرشتے لے جائیں, اور ابھی اس نے کم فاصلہ طے کیا ہے اور زیادہ فاصلہ باقی ہے تو جہنم والے فرشتے لے جائیں. ادھر یہ حکم دیا اور ادھر نیک لوگوں کی بستی کو حکم دیا کہ تقربی, تو ذرا قریب آ جا, اور بدکار لوگوں کی جہاں یہ رہتا تھا اس بستی کو حکم دیا کہ تباہ دی, تو دور ہو جا. جب ناپا گیا تو وہ زیادہ فاصلہ طے کر چکا تھا نیک لوگوں کی بستی کی طرف طے کر چکا تھا. تو بس اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ہذا فضل فی سورۃ عدل, ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے عدل کی صورت میں. عدل کی صورت اختیار کی کہ فاصلہ ناپ لو, جس طرف فاصلہ زیادہ باقی ہے کم باقی ہے اس طرف کے فرشتے لے جائیں, تو کم فاصلہ باقی تھا نیک لوگوں کی بستی کی طرف, بدکار لوگوں کی اور گناہگار لوگوں کی بستی سے وہ آگے آ چکا تھا, بس فیصلہ ہو گیا جنت کے فرشتے لے جائیں. تو یہ عدل ہے, یہ فضل ہے اللہ کا عدل کی صورت میں. ایک طرف ناپنے کا حکم دے رہے ہیں, دوسری طرف چپکے سے حکم دے رہے ہیں زمین کو, نیک لوگوں کی زمین کو کہ تو قریب آ جا, برے لوگوں کی زمین کو حکم دے رہے ہیں کہ تو دور ہو جا. تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں مایوسی نہیں ہے, 99 قتل کرنے کے باوجود مغفرت ہو رہی ہے. اچھا اس پر ایک اشکال قائم کیا ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو 99 قتل کیے ہیں یہ تو حقوق العباد تھے, حقوق العباد کو ضائع کیا اس نے, یہ حقوق العباد کے ضائع کرنے کی انتہا ہوتی ہے کہ آدمی قتل کر دے کسی کو, تو ان کا حق کہاں سے ادا کیا جائے گا, وہ تو حقوق العباد کی تو ادائیگی ضروری ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس نے حقوق العباد کو ضائع کیا ہو اور وہ ان حقوق العباد کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, اب طاقت نہیں ہے اس میں, استطاعت ہی نہیں ہے. ایک تو ہے طاقت رکھنا تب تو ادا کرنے پڑیں گے, اور ایک یہ ہے کہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے, استعداد ہی نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے کہ وہ حقوق العباد ادا کر سکے. تو فرمایا کہ تکفل برضا خصومه، اس صورت میں جبکہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی پر قادر نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے جو حقدار ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے حق ان کا عطا فرمائیں گے اور کفالت فرما لیں گے اس کے حقوق کی ادائیگی میں، لیکن یہ اس وقت جبکہ وہ حقوق کی ادائیگی پر قادر نہ ہو، اگر قادر ہو تب تو وہ اس کو خود ادا کرنے ہوں گے. اور کون ہوگا جو یوں کہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہ نہیں اس نے جو وہاں مجھ سے 50,000 روپے لیے تھے میں تو وہی لوں گا، مجھے تو وہی چاہیے، جنت کے درجات مجھے نہیں چاہیے. ایک طرف جنت کے درجات ہیں، جنت ہے، اور ایک طرف 50,000 روپے. کون کہے گا کہ نہیں 50,000 ہی چاہیے مجھے؟ اس وقت تو یہی ہوگا کہ ہاں بھائی مغفرت ہو، جنت مل جائے، تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف سے ان کے حقوق کی ادائیگی کی کفالت فرمائیں گے. اللہ جب توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. اور یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صبح قیامت تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو چاہے توبہ کر لے. رات کو اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، رات کے آخری پہر میں یہ اعلان کیا جاتا ہے، کوئی ہے مغفرت تک کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، اور حل من مسترزق فارزقہ، کوئی ہے رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کروں. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ اعلان کرواتے ہیں. تو بھائی اصل چیز ہے کہ آدمی کو اپنے کیے پر ندامت ہونی چاہیے، نادم ہو جائے، گناہ سے الگ ہو جائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. اور ندامت بھی کیسی، وہ جو تبوک میں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، ویسے تو ان کی تعداد 10 تھی، 7 صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا، خود ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی. تو آپ تشریف لائے مسجد نبوی کے ستونوں سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا. آپ نے دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم پیچھے رہ گئے تھے اپنی سستی کی وجہ سے، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے بطور سزا کے. آپ نے فرمایا میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے. بالآخر اللہ تعالی کی طرف سے ان حضرات کی جو توبہ ہے اور ان کی جو ندامت ہے وہ قبول ہوئی، اور پھر ان کو کھولا گیا. اور باقی 3 صحابہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح نہیں باندھا تھا، ان کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان سے مقاطعہ کرو، ان سے کوئی بات چیت نہ کرے، سلام دعا نہ کرے، ایک قسم کا مقاطعہ یا بائیک آؤٹ جس کو کہتے ہیں وہ کر دیا گیا. 50 دن تک یہ جاری رہا، 50 دن. اور ان ایام میں اللہ سبحانہ و تعالی، وہ خود نہیں بتاتے، اللہ نے فرمایا ہے وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، کہ وہ 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے تبوک سے، یہاں تک کہ ان کی یہ کیفیت ہوئی کہ جب حضور نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ زمین ان تمام وسعتوں کے ساتھ ان پر تنگ ہو گئی. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم، اور خود ان پر اپنی جانیں تنگ ہو گئیں، یعنی اپنی جانوں سے خود تنگ آ گئے. وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، اور انہوں نے یہ سوچا کہ سوائے اللہ کے اور کوئی ہمارا ٹھکانہ نہیں، سوائے اللہ کے کوئی ٹھکانہ نہیں. وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، یہ 3 باتیں پیدا ہوئی ان میں. یعنی ایک تو یہ کہ زمین اپنی پوری وسعت کے ساتھ ان پر تنگ ہو گئی، اور ان کو اپنی جانیں خود تنگ معلوم ہونے لگیں، وہ اپنی جانوں سے بیزار آ گئے، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہمارا ٹھکانہ نہیں، اب کہاں جائیں. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی تاکہ وہ توبہ کر لیں. تو توبہ کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، تب کہیں جا کے آدمی توبہ کرتا ہے. یہ توبہ آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. تب ان کی توبہ قبول ہوئی اور حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ ظاہر ہے کتنی خوشی ہوئی ہوگی، حضور نے فرمایا کہ تمہاری پیدائش کے بعد سے آج تک اتنا برکت والا دن تمہارے اوپر نہیں آیا جتنا برکت والا دن آج کا ہے، کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا اور اللہ تم سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے. تو ایسی ندامت تو کچھ اس کی جھلک تو آئے. ہم نے پانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے. فانی بدایونی کی بیوی سے کچھ انبن ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پوری کائنات کی نفس ڈوبتی ہوئی دکھائی دی، اتنی کائنات ان کو تنگ معلوم ہوئی. تو بھائی کم سے کم اتنی تو کچھ تو ہو، اس کی جھلک تو ہو، کچھ تو ندامت ہو. اور دوسرا یہ کہ آدمی معصیت سے الگ ہو، گناہ نہ کرے، گناہ سے الگ ہو جائے فوری طور پہ، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ نہیں کروں گا، توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، بس اتنا کافی ہے. تو یہ جو بے نمازی ہے وہ اس سے توبہ کرے کہ میں آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، میں توبہ کرتا ہوں، اب تک جو ہوا میں توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد نمازوں کی قضا شروع کرے، نوافل کی جگہ وہ قضا نمازیں پڑھے. رشوت جو لینے والا ہو رشوت سے توبہ کرے، بد نظری کرنے والا بد نظری سے توبہ کرے، چغلی کھانے والا چغلی سے توبہ کرے، گانے سننے والا گانے سننے سے توبہ کرے، فلمیں دیکھنے والا ڈرامے دیکھنے والا ان سے توبہ کرے. یہ کب تک ان چیزوں میں پڑا رہے گا، اس گندگی میں کب تک پڑا رہے گا؟ ان چیزوں سے توبہ کی ضرورت ہے. اور یہی وقت ہے، روز اعلان ہوتا ہے روز آنا، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، و یا باغی الشر اقصد، اور اے شر کے طلب کرنے والے اپنی باتوں سے اپنے اعمال سے باز آ جا. روز آنا اعلان ہوتا ہے رمضان شریف میں. تو یہ وقت ہے، اللہ نے توبہ کا دیا ہے، یہ وقت توبہ کا دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اور قرآن ہدایت ہے. اس آیت میں بھی اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ جس کو ہدایت ابھی نہ ملی تو کب ملے گی؟ پھر رمضان میں ہدایت نہ ملی تو کب ملے گی؟ اور جو رمضان کے بعد کے احکامات ہیں ان کے بارے میں فرمایا، وَلِلْتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ جب تم اس یہ جو مدت ہے رمضان کی، یہ روزوں کو پورا کر چکو، تو اللہ کی تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر کہو. میری کوئی بڑائی نہیں کہ میں دن بھر بھوکا پیاسا رہا 30 دن تک یا 29 دن تک، رات کو میں نے تراویح پڑھی، دن کا یہ مجاہدہ رات کا یہ مجاہدہ، اور پھر رات کو پھر دوبارہ جلدی اٹھنا سحری کے لیے، تو نیند پوری نہیں ہوئی. تو اپنی کوئی اپنی طرف نظر نہ جائے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کی تجلی تمہارے اوپر ڈالی تو تم نے یہ اعمال کیے، روزہ رکھا، رات کو تم جلدی اٹھے، دیر سے سوئے اور جلدی اٹھے اللہ کی خاطر. تو یہ اللہ کی ہدایت کی تجلی تم پر پڑی تھی جو تم نے یہ اعمال کیے، لہذا اس پر اللہ ہی کی بڑائی بیان کرو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اس بات پر. اس تھوڑے سے مجاہدے پر، حالانکہ کوئی خاص مجاہدہ نہیں ہے، معمولات وہی ہیں، بس ہم ان کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں. نیند کا جہاں تک معاملہ ہے، بہت سے لوگ صبح سو جاتے ہیں اور نیند پوری کر لیتے ہیں، اور کھانے کا جہاں تک معاملہ ہے تو تینوں وقت کے کھانے جو ہم کھاتے ہیں وہ تینوں وقت کے کھانے کھائے جاتے ہیں. ناشتہ تھوڑا سا پہلے ہو جاتا ہے، یہ سحری میں ہو گیا، تھوڑا سا پہلے ہو گیا بس، اور دوپہر کا کھانا تھوڑا سا بعد میں ہو گیا، آگے ہو گیا وہ افطار میں ہو گیا، اور پھر مغرب کی نماز پڑھ کے جو لوگ جاتے ہیں پھر کھانا کھا لیتے ہیں، یا تراویح کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں، یہ رات کا کھانا ہو گیا. تینوں کھانے وہ اس کا معمول وہ گیا نہیں کہیں پر، وہ ہو رہے ہیں لیکن وقت پر نہیں ہو رہے، بس تھوڑا سا آگے پیچھے، تھوڑا سا آگے پیچھے تقدیم و تاخیر ہو گئی. اس پر اللہ تعالیٰ اتنا انعام دیتے ہیں کہ من صام رمضان غفر له ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے ایمان کی حالت میں، ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور جس نے تراویح پڑھ لی اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جس نے لیلۃ القدر کی عبادت کر لی اس کے سارے گناہ پچھلے گناہ معاف ہو گئے، سارے گناہوں کی مغفرت، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ صرف آگے پیچھے کرنے پر، اور کچھ نہیں، کوئی چیز یعنی گیا نہیں کوئی کھانا کہ ہم نے چھوڑ دیا ہو، ایسا نہیں ہے. اور پھر عید کا دن عطا فرماتے ہیں، یہ شکرانے کا دن ہے کہ اب آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اب خوب کھاؤ پیو، یہ کھانے پینے کا دن ہے. فطر ہے نا، عید الفطر کہا جاتا ہے، فطر افطار سے، یعنی اب آج کے دن کھاؤ پیو، افطار ہے آج، کھانے پینے کا دن ہے. لا تصوموا في هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وبعال، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھو، یہ تو کھانے پینے کے دن ہیں، آج کے دن خوب کھاؤ پیو. اللہ خوشی دیتے ہیں، خوشی کا دن دیتے ہیں، شکرانے کا دن دیتے ہیں، ولعلکم تشکرون، یہ شکرانے کا دن ہے، یہ شکرانہ ادا کرو. اور اس کا طریقہ بتایا کہ نماز کے لیے آ جاؤ، یہ عید کی جو نماز ہے یہ شکرانے کی نماز ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اور تراویح کی اور دیگر عبادات، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات کی اور نیک اعمال کی اللہ، اے اللہ آپ نے توفیق دی، اس پر ہی ہم آپ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس لیے جمع ہوئے ہیں عید گاہ میں یا مساجد میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو بس بھائی، یہ توبہ کا اللہ نے یہ وقت دیا ہے، یہ وقت ہے، اس میں اللہ کی رحمت جوش پر ہے، اس میں تو تھوڑی سی آوازاری سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیں گے. اس لیے بھائی، جس گناہ میں مبتلا ہے اس سے توبہ کر لے، اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کرے. حقوق العباد ہیں تو ان کی ادائیگی ضروری ہے، جن کا حق مارا ہوا ہو. بہت سے لوگوں نے، یہ باپ کا انتقال ہو گیا تو بھائیوں نے جائیداد تقسیم کر لی، بہنوں کو کچھ نہیں دیتے، حج کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے، اور ان سے یوں کہا جاتا ہے کہ یہ جو تمہاری شادی پر خرچہ ہوا یہی تمہاری میراث ہے. یہ میراث نہیں ہوتی، میراث تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. میراث تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جو مرنے کے بعد ہو، باپ کے انتقال کے بعد ہو، وہ تو دینی ضروری ہے. شادی پر جو خرچ ہوا وہ تو اس کا حق تھا، وہ تو اولاد کا جو ماں باپ پر حق ہے اس میں سے یہ بھی ہے تھی کہ شادی کر دیں اس کی. اور اگر سنت کے مطابق صحیح اس میں شادی کی جائے، سادگی سے شادی کی جائے، تو اس پہ خرچہ ہی کتنا آتا. یہ تو ہماری بنائے ہوئے رسوم اور رواج ہیں، تو اس کی وجہ سے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں. آٹھ آٹھ نو نو مہینے پہلے سے سکون اور اطمینان برباد ہو جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، اتنے مہمانوں کا کھانا، ہال بک کرانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، یہ تو سب ہماری چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو بہنوں کا حصہ میراث میں سے لینا اور ان کو حصہ نہ دینا، ان کا حصہ کتنا ہے، بھائیوں کا آدھا حصہ ان کو ملے گا. بھائیوں کا آدھا حصہ ان کو ملے گا، دینا ضروری ہے. وہ بیچاری چونکہ عورت ذات ہے وہ کچھ کہتی نہیں، بھائیوں کے سامنے کیا کہے، بھائیوں سے بگڑ جائے گی، بات بگڑ جائے گی، اور زندگی بھر پھر ایک چپکلش کی کیفیت رہے گی. اس لیے عورتیں کچھ بولتی نہیں ہیں. لیکن اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ ان کا حق مارا گیا ہے. یہاں نہیں دیا تو وہاں دینا پڑے گا، وہاں تو پھر نیکیاں چلیں گی، نیکیوں کا. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو بہت ساری قیامت کے دن نیکیاں لے کر آیا ہو، بڑے بڑے اعمال لے کر آیا ہو، لیکن کسی کو گالی دی، کسی کا حق مارا، کسی کو برا کہا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، تو وہ حقدار آئیں گے قیامت کے دن. ان کو حق دیا جائے گا، وہاں تو نیکیاں دی جائیں گی، نیکیوں میں سے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ اس کے بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی، اور حقدار پھر بھی کھڑے ہوں گے، ان کے حق پھر بھی باقی ہوں گے. تو اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ ان حقداروں کے گناہوں کو اس پر تھوپ دیں گے، ان کے گناہ ان کے نام اعمال سے نکال کر اس کے اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے سر میں ڈال دیے جائیں گے. تو فرمایا، یہ میری امت کا مفلس ہے جو بڑے بڑے اجر و ثواب لے کر، امبار لے کر حاضر ہوگا، مگر پھر ایک تو پھر اس کی نیکیاں تقسیم ہوں گی، پھر جب پھر بھی حقدار باقی رہیں گے تو ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور پھر وہ ان گناہوں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. الٹا بڑے بڑے گناہوں کے انبار لے کر اور پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ فرمایا میری امت کا مفلس ہے. تو یہاں اگر حق نہیں دیا تو قیامت کے دن یہ حال ہوگا، یا کسی کا قرض دبایا ہوا ہے، کسی کی کوئی جائیداد دبا رکھی ہو، یہاں نہیں دی تو وہاں، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں کس کا حق کس نے دبایا ہے، کس کا حق کس نے لیا ہے، کون کس کا حق دے نہیں رہا، ادا کر سکتا ہے مگر پھر بھی نہیں کر رہا، اور ادا نہیں کر سکتا تو مہلت بھی نہیں مانگ رہا کہ بھائی کچھ مہلت دے دو، میری یہ حالت ہے. اب تو آج کل تو یہ ہے، جیسا مال جس طرح بھی آ جائے اور جیسا بھی آ جائے بس آ جائے، بس حلال، کہاں کا حلال اور کہاں کا وہ کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال. ایک شاعر نے کہا ہے، کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، ہٹے ہائے ہوتی رہے رام و لال. ہائے ہوتی، یہ جو ہا حلق سے نکالا جاتا ہے اس کو ہائے ہوتی بھی کہا جاتا ہے، ہائے حلقی بھی کہا جاتا ہے. تو کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، ہٹے ہائے ہوتی رہے رام و لال. یہ ہا اگر ہٹ گیا حرام اور حلال سے تو کیا بچا؟ رام اور لال، یہ دونوں ہندوؤں کے بتوں کے نام ہیں، ان کے خداؤں کے نام ہیں. تو کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، ہٹے ہائے ہوتی رہے رام و لال. بس اب رام اور لال باقی ہیں، کہاں حرام ہو حلال ہو جیسا بھی ہو آ جائے، بس مال آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے بھائی، اس لیے گانا سننے والا گانے سننے سے توبہ کرے، بد نظری کرنے والا اور فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والا ان سے توبہ کرے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. چھپ کر گناہ کرنے والا، تنہائی میں گناہ کرنے والا اس سے توبہ کرے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. جس نے کسی کا حق کھایا ہو وہ اس سے توبہ کرے، اور اس سے مہلت لے کہ بھائی مجھے مہلت دے دو. میں یہ تو رمضان کا مہینہ، اللہ یہ بہانہ ہے بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، ذرا ہمیں بھی اپنی مغفرت کروانی ہے، آپ ذرا ہمیں مہلت دے دو، ہم اتنے عرصے میں آپ کا حق ادا کر دیں گے. اور فوری ادا کر سکتے ہیں تو فوری کریں. فقہاء نے اصول لکھا ہے، الاصل براءت الذمہ، اصل یہ ہے کہ فوراً ذمے سے بری ہو جائے، فوراً ذمے سے بری ہو جائے، اگر ہو سکتا ہو فوراً ہو جائے. یہ نہ سوچے او ہاں تھوڑے عرصے کے بعد ادا کر دوں گا، نہیں نہیں تھوڑے عرصے پر زندہ رہے نا, اس کی گارنٹی ہے, اس کی ضمانت ہے کہ اس عرصے تک ہم زندہ رہیں گے. لہذا فقہا فرماتے ہیں الاصل براءت الذمہ, جس کا جس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری سے جلدی سے بری ہو جاؤ, جلدی کرو اس میں, بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں, اور ہمارے ان رمضان کے لمحات کو اللہ سبحانہ و تعالی ان عبادات کو قبول فرمائیں, اور ہمیں جو اب یہ جو باقی ایام رہ گئے ہیں اللہ تعالی ان کی قدردانی نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.